السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 25، حدیث نمبر 34. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا باب ہے قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر میں عبادت بجا لانا ایمان میں داخل ہے. لیکن اس باب کی طرف آنے سے پہلے، ہم آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے حدیث کا ہم ایکسپلینیشن نہیں کر سکے تھے، یعنی اس کی وضاحت نہیں کر سکے تھے، تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. دو احادیث ہم نے پڑھی تھی کہ منافق میں تین نشانیاں پائی جاتی ہیں، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خانا. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. بیسیکلی یہ تین باتیں منافق میں پائی جاتی ہیں. اور منافق چونکہ صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو اسی لیے یہاں پر منافقین کی علامتیں بتائی گئیں تاکہ مومن ان سے دور رہیں. مومن اور منافق یہ دو مختلف اور اپوزٹ چیزیں ہیں. اسی طرح سے اگلی حدیث میں کہا گیا، اس میں ایک اور اضافی چیز ہے، یعنی چار باتیں ہیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا. اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اذا اؤتمن خانا و اذا حدث کذب و اذا عاہد غدر و اذا خاصم فجرا. اس میں تمام وہی باتیں ہیں جو اوپر ہم نے پڑھی تھی، صرف ایک اور آگے چیز ہے کہ جب جھگڑا کرے تو ناحق کی طرف، یعنی زبان درازی کرے یا بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آئے، آپے سے باہر ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کے اندر جس درجے کی یہ منافقت ہوگی، اگر ایک درجے کی یہ برائی اس کے اندر ہوں گی تو وہ ایک درجے کا منافق ہوگا، اگر دو یہ برائیاں ہوں گی اس میں تو وہ دو درجے کا منافق ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب برائیوں سے دور رکھے. آپ دیکھیں نا کہ ایمان ایکچولی ہے کیا، اور ایمان انسان کے اندر کیسی تبدیلی لاتا ہے، ایمان سے انسان کو کیا فائدے پہنچتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے. بہت ہی بہترین بات ہے کہ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو ایمان میں مضبوط ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہم پیچھے سے یہ تمام باتیں پڑھ چکے ہیں کہ شکر کا اپوزٹ ناشکری ہم نے پڑھی. توبہ کرنے والے ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے گناہ کر لے لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں تو بھی وہ ایمان والے ہیں. اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم منافقت سے، کفر سے، شرک سے، ناشکری سے دور رہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مزید آگے بڑھائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت ڈھونڈنی ہوگی. بعض اوقات ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی ہم کو بھی عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. آپ نے سنی ہوگی نا وہ کہاوت کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو بعض اوقات جیسے بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے ان کو اچھی تعلیم دی ہو لیکن اسکول کا انوائرمنٹ یا ان کی جو کمپنی ہے، ان کے دوستی جن لوگوں سے ہے، وہ جھوٹ بولنے والے ہوں تو وہ جھوٹ بولنے لگے. یا ہو سکتا ہے ان کو باہر کا ماحول اچھا ملے لیکن گھر میں گھر کے لوگ جھوٹ بولنے والے ہوں تو بچے پھر وہی سیکھتے ہیں کہ اچھا والدین تو جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر بچے کیوں نہ بولیں گے. تو یہ جو جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت داری ہے، یہ ایمان میں سے ہے. اگر یہ خوبیاں انسان کے اندر نہیں ہوگی تو وہ منافقت میں مبتلا ہو سکتا ہے. جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو ایک کوئی عربی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، اور کچھ صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے سنا لیکن اس کو ناپسند فرمایا جواب دینا اس وقت۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنی بات ختم کر چکے تو آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو اس آدمی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں یہاں پر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں اٹھ جائیں تب تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں اٹھ جانے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ملک کی باغ ڈور یعنی حکومت میں ایسے نااہل افراد آئیں تو سمجھو کہ یہ خیانت ہوئی، یعنی کیونکہ یہ بھی ایک امانت ہے نا، عہدہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک امانت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی گولڈ ہے رکھا ہوا، کسی کے پاس کوئی کرنسی ہے تو وہ اگر کسی کے پاس رکھواتا ہے تو وہی امانت ہے، تو نہیں، عہدے بھی امانت ہے۔ کسی کو کسی ذمہ داری پر رکھنا، اسے وہ ذمہ داری سونپنا، کوئی عہدہ اسے دینا، یعنی ووٹ دے کر آپ کسی کو چنتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی ایسے بددیانت آدمی کو چنا، ووٹ کر دیا جو کہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، تو آپ نے بھی یہ خیانت کی دیکھا جائے تو۔ تو جب امانتیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جائیں گی تب قیامت کا انتظار کرو۔ اور امانتوں کو صحیح ادا نہ کرنے میں کیا آتا ہے کہ جب عہدے ایسے لوگوں کو دیے جانے لگے جو ان کے اہل نہ ہوں، جو نااہل لوگ ہوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں، الا ماشاء اللہ، زیادہ تر کیسے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال قیامت کا انتظار کرنا ہے، تو ایک تو ہے امانت، پھر جھوٹ، کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ اور یہ جھوٹ کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ اچھا کسے پتہ چل رہا ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ انسان کس کے ساتھ کہتا ہے؟ آپ خود بتائیں اپنے آپ سے نا۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے۔ تو ہم نے کیا بات پڑھی تھی کہ نفس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارجن نہ دیں، اپنے آپ کے ساتھ عاجزی نہ برتیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈھیل نہ دیں، چھوٹ نہ دیں کہ میں بہت اچھی، میں بہت خوبیوں کی مالک، فلاں فلاں فلاں۔ ہم ہر ایک پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیشہ ہم دوسروں پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر۔ ہمیشہ آرگنائزیشنز کی بات ہوتی ہے تو فلاں جماعت، فلاں آرگنائزیشن، فلاں انسٹیٹیوٹ، فلاں یہ، فلاں وہ، سب خراب ہے، سب پر کرٹیسائز، اور ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا۔ تو بہرحال جھوٹ انسان نہ بولے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ دوسرا، وعدہ خلافی نہ کرے۔ وعدہ خلافی کیا ہے؟ ایک تو وہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنا، جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے لیے، جو اس نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے لیے، اور جو اس نے ہم سے ہماری پیدائش سے بھی پہلے لیا تھا، عہد الست جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وعدوں کو پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہیں سفر کا ارادہ کیا تو اپنے کسی ساتھی صحابی سے کہا کہ میرا سامان تیار رکھنا، جو ضروری کاغذات وغیرہ ہے وہ سب تیار رکھنا۔ اب جب جانے لگے تو کاغذات تیار نہ ہو سکے، تو ان کے ساتھی نے کہا کہ ایک دن اور رک جائیے، یہ سب سامان بھی آپ کا تیار ہو جائے گا، تو ساتھ لے کر ہی چلے جائیے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں فلاں دن نکلنے والا ہوں، اب میں ایک بار ان کو زبان دے چکا، یعنی میں اپنی بات زبان سے نکال چکا، اب لہٰذا مجھے اپنی اس زبان کی پاسداری کے لیے اسی دن نکلنا ہوگا، چاہے سامان تیار ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنا خیال رکھتے تھے وعدے کی پابندی کا۔ ہم تو کتنی بار کہتے ہیں کہ اچھا کل فلاں جگہ چلیں گے، کل فلاں جگہ جائیں گے، بچوں سے وعدے کر لیتے ہیں کہ اچھا کل تمہیں فلاں جگہ پکنک کے لیے لے کر جائیں گے، یا سیر کرانے لے کے جائیں گے، یا گھر والوں سے وعدے کر لیتے ہیں کہ کل فلاں جگہ چلیں گے، اور جب بات آتی ہے جانے کی تو پھر ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، آنا کانی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ وعدہ خلافی ہوئی۔ کسی سے کچھ بات کہہ دی کہ ہم فلاں دن یہ کام آپ کو کر کے دیں گے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، تو آپ کو اپنی زبان پوری کرنی ہوگی، جو زبان سے آپ کی بات نکل چکی ہے۔ اب یہ تمام خوبیاں انسان کے اندر کیسی آئے؟ تو کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں، یہ ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو مکمل طور پر نامعلوم ہوتے ہیں، یعنی بہت مشہور نہیں ہوتے لیکن آسمانوں پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو اور مجھے معمولی لگتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ تو اب ہم کو ایسے لوگ ڈھونڈنے ہیں، ایسے سچے لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں فرماتا ہے، ایسے مقربین جن کا ذکر فرشتے اپنی مجلس میں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مقربین کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے جن کے چرچے جن کی شہرت آسمانوں پر ہے اور دنیا میں وہ معمولی ہیں. تو ہم کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی ایمان کی علامت ہے. ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں, کیونکہ ایمان بڑھے گا تو خود بخود یہ نفاق دور ہوگا, ایمان بڑھے گا تو خود بخود ناشکری دور ہوگی, ایمان بڑھے گا تو خود بخود صبر آئے گا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہم بچائیں, منافقت سے ہم بچیں. اور منافقت کیا ہے ایکچولی؟ کہ زبان سے تو ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا, تو یہ بھی تو منافقت ہوئی نا کہ زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کر رہے, تو یہ منافقت ہوئی دیکھا جائے تو, کہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہ اے لوگوں کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو بہرحال یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کہیں اس پر عمل بھی کریں, ورنہ زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ اور دکھانا یہ سب منافقت ہے. اور سچائی سے دیکھیں انسان کو ہمیشہ سچائی دراصل اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے. اور سچائی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا, انبیاء اکرام کا تو خاصا ہی یہ تھا کہ وہ سچ بولنے والے ہوتے تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 119 میں, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے, یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ, یعنی سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, یعنی قیامت کے دن بھی سچائی انسان کے لیے نفع بخش ہوگی. آج اگر ہم سچ بولتے ہیں تو قیامت کے دن یہی سچائی ہمارے کام آئے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے, اور جھوٹ بولنے پر ظاہر سی بات ہے اس کا نام کاذبین میں لکھ دیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام سے جانا جاتا تھا نبوت سے پہلے, صادق اور امین, یعنی آپ زمانے جاہلیت میں بھی امانت دار تھے اور سچ بولنے والے تھے. یعنی نفاق سے, یعنی جو نفاق کی یہاں پر خصلتیں بتائی گئی ہیں اس سے زمانے جاہلیت میں بھی آپ بہت دور تھے. پہلے بھی آپ کو معلوم تھا کہ سچائی ہی فائدہ دینے والی ہے اور امانت داری ہی فائدہ دینے والی ہے. جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنے والے تھے تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو وہ تمام چیزیں دے کر آئے تھے جن جن لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھ کر آئی تھیں, رکھوائی تھیں. تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو سمجھا تھا کہ فلاں فلاں کی امانت ہے اور فلاں کو دے دینا, ادا کر دینا. امانت داری یہ ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس کسی نے اپنی کوئی راز کی بات کہی وہ بھی دراصل امانت ہے. پھر جو مجلسیں ہوتی ہیں, یعنی ہم کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, اہم میٹنگز, اس میں جو باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں وہ بھی امانت ہے, وہ آپ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے, یہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی. اسی طرح سے شوہر اور بیوی کی باتوں کو کے بارے میں کہا گیا کہ شوہر اور بیوی کی جو باتیں ہوتی ہیں رات کی وہ تمام سب سے بڑی امانت ہے, اس کو بالکل کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے. تو ہم ان تمام بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم نفاق سے بچ سکیں. اور نفاق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ منافقین کا جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا, کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اب آئیے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. قیام لیلۃ القدر من الایمان, شب قدر میں عبادت بجا لانا ایمان میں داخل ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بہت مشہور حدیث ہے, اکثر رمضان میں ہم سنتے آئے ہیں, کہ ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے, کہا ہم کو خبر دی شعیب نے, کہا ہم سے بیان کیا ابو الزناد نے, انہوں نے آرج سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کر کے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب یہاں پر ایمان اور احتساب کی بات آئی ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اصل میں یقین کا نام ہے. دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جنت، دوزخ، اللہ سبحانہ وتعالی، قیامت، آخرت، میدان حشر، یہ سب کیا ہے؟ یہ عالم غیب ہے، یہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان لائے. تو اس یقین کی کیفیت سے کہ واقعی میں اجر دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی اجر کو بڑھانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے اختیار میں ساری بادشاہت. تو اس بات پر یقین ہونا، ایمان ہونا، اور پھر احتساب کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہی ہوں، آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا رمضان میں لوگوں پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے کہ میں نے تو فنا اتنے قرآن ختم کیے اور میں تو ہر روز رات میں جا کر کھڑے رہ کے نماز پڑھتی ہوں اور عبادت کرتی ہوں. تو یہ جو حساب ہے کہ اپنے اعمال کے بارے میں جو محاسبہ ہوگا، اس کا احساس رکھنا کہ یہ کام میں نے کس لیے، کس نیت سے کیا، کس کی خاطر کیا، اس کے پیچھے کیا محرک کار فرما تھا، مجھے کس چیز نے اس کام کو کرنے کے لیے ابھارا. تو ہر لمحہ یہ احتساب کیا، اللہ تعالیٰ میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں تو کس لیے پڑھ رہی ہوں؟ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر پڑھ رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، آخرت میں میں کامیاب قرار پاؤں گی. تو یہ احتساب ہوا. اسی لیے شب قدر میں عبادت بجا لانا، یعنی کھڑے ہونا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. تو اس لیے اس حدیث کو کتاب الایمان کے تحت لایا گیا ہے کہ ایمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی جو علامت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ انسان پھر شب قدر میں کھڑا بھی رہے. اور شب قدر میں کھڑے ہونا یہ نہیں کہ صرف 26ویں یا 27ویں شب کو ہم کھڑے ہو جائیں، بلکہ تمام طاق راتوں میں کھڑے ہونا یہ ایمان ہونے کی علامت ہے. حدیث نمبر 35 اور باب نمبر 26، باب الجہاد من الایمان، جہاد ایمان میں داخل ہے. حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي او تصديق برسلي او ارجه بما نال من اجر او غنيمة او ادخله الجنة ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. ہم سے بیان کیا حرمی بن حفص نے، کہا ہم سے بیان کیا عبد الواحد بن زیاد نے، کہا ہم سے بیان کیا امارہ نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو زرعہ بن عمرو بن جریر نے، کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کا فرمان ہے جو شخص میری راہ یعنی جہاد میں نکلے اس کو گھر سے اسی بات نے نکالا ہو کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو یا میرے پیغمبروں کو سچا جانتا ہو، نہ اور کسی بات نے جیسے ناموری یا لوٹ کی خواہش نے، تو میں اس کے لیے ذمہ لیتا ہوں، یا تو اس کو جہاد کا ثواب اور لوٹ کا مال دے کر لوٹا دوں گا، یا اگر وہ شہید ہو تو اس کو جنت میں لے جاؤں گا. یعنی یہ حدیث قدسی ہے جسے اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر لشکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا نکلتا، اور مجھے یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں. سبحان اللہ، واقعی میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جو شہید ہے، جیسے کہ جب جنگ احد پر تبصرہ ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیات کی جو تفاسیر ہمیں ملتی ہیں سورہ آل عمران میں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے، ان شہیدوں سے کہا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی ملے اور ہم دوبارہ جائیں اور آپ کی راہ میں شہید ہوں کہ اس کی جو لذت ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک بار آنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا جانا یہ پاسبل نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو خبر دے دیجئے کہ ہم اللہ کے یہاں پر زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں اور جو ان کو انعامات ملے. تو بہرحال وہ جو لذت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں مارے جانے کی، وہ شہید ہی جانتا ہے جو خالص اللہ کی راہ میں نکلا ہو. تو یہاں پر دراصل ایکچولی جہاد پر ابھارا گیا ہے کہ یہ بھی ایمان میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا خالص اللہ کی خاطر، یعنی کوئی دکھاوا مقصود نہ ہو. جیسے آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تین لوگوں سے، اور وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک عالم ہوگا قرآن کا. اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ سب یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری راہ میں جان دی، دوسرا کہے گا تیری راہ میں مال خرچ کیا، تیسرا کہے گا ہم قرآن کی تعلیم دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ سب کام دکھاوے کے لیے کہے تاکہ لوگ تمہیں قاری، سخی اور شہید یا بہادر کہیں. سو تم نے جو دنیا میں چاہا تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، لوگوں نے تمہیں یہ کہہ دیا، اب آخرت میں تمہارے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہیں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو جو بھی کام کرنا ہے، چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ عبادت ہو، تو اس میں احتساب کی جو بات کی گئی وہ کیوں ہے؟ کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہو. جو بھی کام آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، نہ کہ شہرت یا پھر دکھاوا یا ریا یا نمود و نمائش. جیسے آتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اصل مقصد کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی. آگے دیکھیے باب 27، باب تتوع قیام رمضان من الایمان. رمضان کی راتوں کو نماز نفل پڑھنا ایمان میں داخل ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم سے بیان کہ اسماعیل نے کہا، مجھ سے بیان کہ امام مالک نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں رات کو ایمان رکھ کر ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی تقریباً وہی حدیث ہے. پیچھے لیلۃ القدر کی بات کی گئی تھی اور یہاں رمضان کی رات کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شہر القرآن ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے، لہذا اس میں جتنی عبادت کریں گے اس کا اجر بھی ہمیں کئی گنا بڑھ کر ملے گا. تو جو کوئی رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہاں بھی ایمان کی بات آئی ہے اور احتساب کی بات آئی ہے کہ ایمان اور خالص نیت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے. تو صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے دکھانا ہے. بہت سارے لوگ معمولی چیزوں پر روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں تکلیف ہے، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں. اور آج کل ڈاکٹرز نے تو بہت ہی آرام سے یہ کہہ دیا ہے ساری ہی پریگننٹ خواتین کو، پریگنینسی میں روزہ رکھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. تو بہت آسانی سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں روزہ. اگر واقعی میں تکلیف ہے چھوڑیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بلا وجہ چھوڑ دینا جب کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر یہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو یہ بھی ایمان میں شامل ہے، رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا. باب 28، باب صوم رمضان احتساب من الایمان. رمضان کے روزے رکھنا ثواب کی نیت سے ایمان میں داخل ہے. حدث ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ہم سے بیان کیا محمد بن سلام بیکندی نے، کہا ہم کو خبر دی محمد بن فضیل نے، کہا ہم سے بیان کیا یحیی بن سعید نے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. وہی والی بات ہے کہ ایمان اور احتساب سے، اس نیت سے رکھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب دیکھیں ایک ہی رمضان ہے، رمضان میں روزے رکھنے پر بھی ثواب، اس میں رمضان کی راتوں میں قیام کرنے پر بھی ثواب، اس میں اعتکاف پر بھی ثواب ہے، شب قدر میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اس کے آگے کھڑے رہنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس پر بھی ثواب، اور پچھلے گناہوں کی بخشش کا وعدہ. یہ بار بار ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان دراصل عمل کا نام ہے، اور عمل کیا ہے؟ وہ فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ایمان والوں پر فرض ہوتی ہے وہ ہے عبادات، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اور جس کا ہمیں ان احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے ہم سب جانتے ہیں فرض عبادت ہے، نماز یہ بھی فرض عبادت ہے، حج استطاعت ہے تو بھی فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہے تو فرض ہے۔ تو پہلے عبادات آتی ہیں، اور ایمان کا ثبوت ہمیں پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے سے، یعنی بجا لا کر کہ ہم احکام کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور جو جو احادیث سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے ایمان کے ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ رمضان کی راتوں میں کھڑے رہنا، رمضان میں روزے رکھنا اور شب قدر میں کھڑے رہنا، یہ سب ایمان ہونے کی علامت ہیں۔ باب 29، بابو الدین یسرن، اسلام کا دین آسان ہے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچا سیدھا آسان ہو۔ حدیث نمبر 38، حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معان بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید بن مقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة۔ ہم سے عبد السلام بن مطہر نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے معن بن محمد غفاری سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک اسلام کا دین آسان ہے، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا، اس لیے بیچ بیچ کی چال چلو، اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو، اور ثواب کی امید رکھو، خوش رہو، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو۔ اب یہاں پر دین آسان ہے بات کی گئی ہے، اور سمحہ کا مطلب ہوتا ہے آسان، اور حنیفیہ سیدھا سچا۔ تو یہاں پر دراصل یہ باب کا عنوان ہی ہے کہ اسلام کا دین آسان ہے۔ ان الدین یسرن، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے معتدل راہ اختیار کرو۔ اگر بہت اعلیٰ کام نہ کر سکے عبادت میں تو اس اعلیٰ کام کے، یعنی جو افضل عبادت ہے، اس کے قریب قریب رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، یعنی امید رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور صبح کی چہل قدمی اور شام کی چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو۔ اور اس سے مراد دراصل لیا گیا ہے نمازوں کے اوقات، کہ فرض نمازیں اگر ہم باجماعت ادا کر لیں تو یہ بھی بہت ہے۔ اگر کوئی تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا ہو کہ کم از کم وہ فرض نمازوں کو باجماعت مسجدوں میں چل کر ادا کر لے تو کافی ہو جائے گی اس کے لیے، کیونکہ مسجدوں کی طرف پیدل چل کر آنا یہ بھی کیا ہے، ایمان کی علامت میں سے ہے، کیونکہ یہی دین کی اسی حکمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی شدت پسندی اختیار کرتے ہیں دین میں، اور کچھ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بٹس اینڈ پیسز والا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز پکڑ لی اور کوئی دوسری چیز چھوڑ دی، پھر اسی پر سختی سے جم گئے، پھر ایک چیز کا جو فتویٰ دیا تو بس اسی میں شدت اختیار کر لی کہ نہیں بس اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہی کرنا ہوگا۔ داڑھی اتنی لمبی تو اتنی لمبی ہونی چاہیے، اس سے ایک انچ بھی چھوٹی نہیں ہو۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پیجاموں کے ناپ تک لے لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کتنا پیجامہ لٹکا رکھا ہے، کتنے سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے اور کتنے سینٹی میٹر نیچے ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں چونکہ ہم فقہ ہی پڑھے ہیں، کیونکہ حدیث دیکھا جائے تو فقہ ہی ہے، اور امام بخاری ان تمام احادیث کو، یعنی ان کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک عنوان کے تحت حدیث لائے ہیں تاکہ اس کو ثابت کر سکیں کہ یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو فقہ ہوتی ہے وہ فقہ ہے کہ ایکچولی، جیسے کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں وہ فقہ ہی پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ویسٹرن کنٹری کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ مطلب میری ماں مسلمان تھی اور میرے والد نان مسلم تھے، لیکن میری والدہ نے ان سے شادی کر لی. اب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اسلام کا کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن 18 سال کی عمر میں جب میں پہنچا تو مجھے تھوڑا سا اسلام کے بارے میں معلومات ہوئی اپنے ننیال سے اور آس پاس کے لوگوں سے. میں نے مسجد جانے کا ارادہ کیا. اب جب میں مسجد پہنچا اور میں نے سوچا تھا کہ میں اب نماز شروع کر دوں گا آج سے، جب میں مسجد پہنچا اور وہاں پہنچ کر میں نے جھک کر پانی لیا اور پانی پینے لگا کھڑے ہو کر، تو پیچھے سے کسی شخص نے میری گردن پر ایک ہاتھ مارا اور میں بہت حیران رہ گیا. تو کوئی مسجد کے ہی کوئی بہت ہی معتبر پرسن تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، کھڑے رہ کر نہیں پیتے، اور یہ حرام ہے کھڑے ہو کر پانی پینا. کہنے لگے کہ وہ میرا پہلا دن تھا اور آخری دن تھا، میں اس کے بعد پھر کبھی مسجد نہیں آیا، یہاں تک کہ میں 5 سال گزر گئے. مجھے 5 سال کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے مسجد جانا چاہیے. اب جب میں 5 سال کے بعد مسجد پہنچا اور اب میں نماز میں شروع کر چکا تھا، تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں عقل ہے یا نہیں ہے، کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ٹخنوں کے نیچے پینٹ لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے ٹخنوں کے نیچے پینٹ لٹکا رکھی ہے، اور اپنی پینٹ کو اونچی کرو اور پھر مسجد آنا. وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر کئی سال گزر گئے، میں مسجد نہیں گیا، یہاں تک کہ میں 35 ایئرس کا ہو گیا، اس کے بعد پھر میں مسجد آیا. تو یہ کیا ہوا؟ آپ اس حدیث سے سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَا، کہ جو لوگ دین میں سختی کرتے ہیں یا کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. یعنی پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر سختی سے مراد یہ ہے کہ وہ اسی حصے کو بس دین سمجھ لے گا، بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ دین ہیں، باقی کی دوسری سب چیزیں وہ چھوڑ دے گا، کچھ چیزوں کو پکڑ کر بیٹھا رہ جائے گا بس اس طرح سے. تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے بیچ کی چال چلو، یعنی معتدل چال چلو. اور افضل کام نہ کر سکو، یعنی بہت اعلیٰ کام عبادت کا نہ کر سکو، تو ان اعلیٰ کاموں کے نزدیک رہو اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے امید کے مطابق تم کو دے گا. اور ایمان کے خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے ایمان. اور صبح کی چہل قدمی، شام کی چہل قدمی اور رات کی کچھ چہل قدمی سے مدد لو، یعنی یہ نمازیں ہیں، یعنی فرض نمازوں سے، فرض نمازوں کو تم پیدل چل کر یا مسجدوں کو جا کر تم بجماعت نماز ادا کرو تو تم پھر بھی دین سے قریب ہی رہو گے، تم ایمان والے رہو گے. اگر تم بہت کوئی نیکیاں یا نفل کام نہیں کر سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم فرائض کی پابندی کرو اور معتدل رہو، شدت پسندی نہ اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ شدت پسندی میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر تہجد گزار بن جاتے ہیں اور پھر بعد میں پوری ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، شوق ختم ہو گیا تو کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتے. بعض اوقات کسی پر کوئی بات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتا ہے، سب کو وہ اسی نظر سے دیکھے گا، اچھا فلاں کی داڑھی ہے تو مطلب یہ اچھا مسلمان ہے، فلاں کی داڑھی نہیں ہے مطلب یہ اچھا نہیں ہے، فلاں نے ٹخنے سے اونچا پیجامہ پہن رکھا ہے لہٰذا وہ اچھا ہے مسلمان، تخنوں سے نیچا رکھا ہے وہ غلط ہے. تو ہمارے ناپنے کے پیمانے ظاہری ہو جاتے ہیں، اس چیز سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اب دیکھیں کہ دین بہت آسان ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ بشیرو ولا تنفرو، یسیرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی مت پیدا کرو، لوگوں کو آنے دو دین کی طرف، پہلے ان کو اللہ تعالیٰ سے تعارف تو حاصل کرنے دو، اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، خود بخود پھر وہ سارے کام کرنے لگیں گے، پھر تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آتے سے کسی پر اتنے سارے برڈن ڈال دینا، بوجھ ڈال دینا، یہ تو کہیں کی عقل مندی نہ ہوئی. تو اس لیے اسلام کا دین آسان ہے، اور اگر کوئی شخص فرائض کی پابندی کر لیتا ہے تو بھی وہ ایمان والا ہی قرار پائے گا. ایکچولی اس حدیث کو اس ٹاپک کے تحت لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم یہ فرض کی پابندی کر لو تو تم مسلمان ہی رہو گے، ایمان والے ہی رہو گے. باب 30، الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں داخل ہے. وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند البیت. اور حق تعالی نے سورہ بقرہ میں جو فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں جو تمہارے ایمان اکارت کر دے، یعنی بیت اللہ کے پاس جو تم نے نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو تم نے نماز پڑھی. تو یہاں پر ایکچولی ایمانکم سے مراد صلاتکم ہے، یعنی تمہاری نماز. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں نماز کو ایمان قرار دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان ہے. فرائض کا ادا کرنا ایماندار ہونے کی علامت ہے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال اخبرنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلی قبل بیت المقدس ستة اشہر شہرا او سبعة اشہر شہرا وكان يوجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاة صلاها صلاة الاسر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ول وجهه قبل البيت انكروا ذلك قبل البيت انكروا ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجالا وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم. ایکچولی یہ وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 16 یا 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اور پڑھائی تھی مدینہ میں, یہاں تک کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. تو یہودی اعتراض کرنے لگے کہ اچھا تمہارے جو لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے, جو مر چکے ہیں اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی, اب ان کی تو مطلب نمازیں قبول نہیں ہوئی, ان کی نمازیں ضائع چلی گئیں. تو اب صحابہ کرام کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہوئی اور وہ اللہ کے رسول سے آ کر سوال کرنے لگے. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیودیع ایمانکم. آئیے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا کہا, ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا, ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا. انہوں نے برا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے, جب پہلے مدینہ تشریف لائے, تو اپنے ننیحالی یا ممحال میں اترے جو انصاری لوگوں میں تھے, اور آپ 16 یا 17 مہینے تک مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے, اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی, اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پر سے گزرا, وہ رکوع میں تھے. بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف نماز پڑھی. یہ سنتے ہی وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے, اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی اور دوسرے کتاب والے نصارہ خوش تھے. جب آپ نے اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لیا تو انہوں نے برا مانا. زہر نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا, انہوں نے برا سے اسی حدیث میں کہ قبلہ بدل جانے سے کچھ لوگ پہلے ہی مر گئے تھے جو اگلے قبلے ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے, اور کچھ شہید ہو گئے تھے. ہم نہ سمجھے کہ ان کے حق میں کیا کہیں, ان کو نماز کا ثواب ملا یا نہیں ملا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, اللہ ایسا نہیں ہے جو تمہارا ایمان اکارت کر دے, یعنی تمہاری نماز. سبحان اللہ, کیا وہ دور تھا کہ صحابہ کرام ایک بات سوچتے تھے اور جیسے ان کے دل میں کوئی شکوک و شبہات آتے یا کوئی سوال پیدا ہوتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں وحی کے ذریعے سے ان کو جواب دے دیا کرتا تھا. اور یہ بہت ہی گولڈن پیریڈ تھا, اسی لیے ام ایمن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ بہت رونے لگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت تھیں. آپ کے والد نے جو چند چیزیں چھوڑی تھیں اس میں ام ایمن بھی تھیں جنہوں نے آپ کو گودوں کھلایا تھا. آپ کی والدہ کی کنیز تھیں اور پھر آپ کی پرورش بھی کرتی رہیں. تو ایک دن ام ایمن مدینہ میں بہت رونے لگیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, دوڑے دوڑے وہاں گئے, لوگوں نے جب آ کر بتایا, آپ کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, تمام اکابرین صحابہ وہاں پہنچے اور ان کو سمجھانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سمجھے کہ شاید ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہوگی. کہنے لگے کہ نہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رو رہی ہوں, وہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بہت اچھی جگہ پر ہیں, یعنی بہتر جگہ پر ہیں. مجھے تو رونا اس بات پر آتا ہے کہ اب جبریل امین نہیں آتے اور وہی آنا بند ہو گئی ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک لنک تھا وہ ختم ہو گیا ہے. کیسے سمجھ والے صحابہ کرام تھے نا, جو صحابیات تھی ان کو بھی کس قدر وہی سے شوق اور لگاؤ تھا کہ جبریل امین وہی لے کر آیا کرتے تھے, سوالات کے جوابات آیا کرتے تھے, جو صحابہ کرام سوچتے تھے اس کے بارے میں آیتیں نازل ہو جاتی تھیں. سبحان اللہ, کیسا وہ پیریڈ ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے نا، انس بن مالک کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے وہ سب سے زیادہ روشن دن تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مدینہ جگمگا رہا ہو، ہر طرف خوشی کی لہر تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ سب سے تاریک دن تھا، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسا گویا کہ مدینہ اندھیروں میں ڈوب گیا ہو، ہر طرف تاریکی چھا گئی ہو. تو کتنے وہ دل غمگین اور اداس ہوں گے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر سنی ہوگی. ہم تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کتنا ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کیسا ہوتا. اور آج بھی دل میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، ان سے سوال جواب کریں. ایک نظر اللہ کے رسول کو دیکھنے کی خواہش ہم میں سے ہر ایک کو ہے نا، کہ ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو صحابہ نے آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا، ان کو کتنی محبت ہوں گی آپ سے، اسی لیے تو آپ کا ہر حکم وہ سنتے تھے. اور آج ہم یہ جو حدیث کی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہیں، دراصل ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا مزہ حاصل کر سکتے ہیں احادیث کی مجلس میں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ ہی کی باتیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہر فرمان، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول تھا وہ بھی ہم احادیث کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں. اور چونکہ امام بخاری نے نام ہی رکھا یہ ہے اپنی کتاب کا کہ من امور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، کہ آپ سب کے وہ تمام کام اور آپ کے ایام کے، یعنی اس دور کے تمام باتیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وما کان اللہ لیودیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمان ضائع کر دے. یعنی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی جو تمہارے لوگوں نے، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے اب، تو ایسا نہیں کہ ان کی وہ نمازیں ضائع گئیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یعنی ایمان کو شو کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز پڑھنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، یعنی نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، جبکہ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، سب سے بیسک چیز ہے. کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، حد فاصل ہے. پھر کیسے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے، کیا ان کو ایمان کی فکر نہیں ہے؟ اور پھر بھی دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے جو اسلام کا یا ایمان کا ثبوت ہی پیش نہ کرتا ہو؟ اس کے لیے تو بیسک کوالٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کر اپنے عمل کا ثبوت دے، اپنے ایمان کا ثبوت دے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا پابند بنائیں. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ان کی تعریف بیان فرماتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا اور جو بھی فرائض ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حکم دیں، اس کی پابندی کرنے کا کہیں، تاکہ ہر طرف ایک نیک اور اچھا ماحول ہو، گھر میں نماز کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہو اور کوئی بھی نمازوں کو چھوڑنے والے نہ ہو، کیونکہ نمازوں کو چھوڑنا ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے، اور نمازوں کی پابندی ایمان کو باقی رکھنے کی علامت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.